بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام محمد والے محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، زاویہ نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حسب معمول آج بھی ہم ہفتے کے اہم واقعات اور تغیرات پر تجزیاتی نظر ڈالیں گے، تو آئیے سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیے آج کی گفتگو کے موضوعات۔
کردوں کے لیے حکومت ترکی کا نیا پیکیج۔ قطر کے سابق وزیراعظم کی سیاسی محرومیت۔ بی جے پی اور کانگریس میں لفظی جنگ۔ امریکہ اور عالمی جاسوسی اسکینڈل۔ مصر ایک بار پھر تبدیلیوں کی زد پر۔
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zawiya_nigah@sahartv.ir۔
ناظرین، ترکی کی حکومت نے کردوں کے لیے ایک پیکیج تیار کیا ہے جن میں خاص مراعات رکھی گئی ہیں کردوں کے لیے، جو ایک عرصے سے حکومت ترکی سے برسر پیکار رہے ہیں۔ موجودہ حالات میں اس پیکیج کو خاص نقطہ نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
حکومت ترکی نے ملک کی کرد آبادی کے مطالبات کی تکمیل کے لیے نئی تجاویز پیش کی ہیں۔ تجاویز کا یہ پیکیج حکومت ترکی کے تین ارکان یعنی نائب وزیر اعظم بلند آرنیچ، وزیر قانون سعد اللہ ارگین اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور انسداد دہشت گردی کمیٹی کے سربراہ بشیر آتالائی نے تیار کیا ہے۔ بشیر آتالائی کا اس پروگرام کے بارے میں کہنا ہے کہ ہم نے اس پیکج میں ایسی شکیں شامل کی ہیں جو امن و جمہوریت پارٹی کے رہنماؤں کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی، جسے مسلح جدوجہد کرنے والے پی کے کے نامی گروپ کا قریبی حلیف سمجھا جاتا ہے۔ ترکی سے شائع ہونے والے اخبار اقشام کے مطابق اسے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ مذکورہ پیکج میں ملک کے کرد آبادی والے صوبوں اور کرد اکثریتی علاقوں میں کردی زبان کے استعمال کی اجازت دینے کا معاملہ بھی شامل ہے۔ انسداد دہشت گردی کے متعلق قوانین میں نرمی پیدا کرنے اور بعض سہولتیں دینے کی بھی بات اس پیکج میں کی گئی ہے، اور اخبار کے بقول اس کا مقصد پی کے کے کو قومی دھارے میں واپس لانے کا راستہ ہموار کرنا ہے۔ اس پیکج میں پی کے کے سے تعلق رکھنے والے ان قیدیوں کو خصوصی مراد دینے کی بھی بات کی گئی ہے جن کا دہشت گردی کی سرگرمیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ ملک کی علوی برادری کی عبادت گاہوں کے لیے خصوصی فنڈز کی فراہمی کے علاوہ بعض ایسی سہولتیں فراہم کرنے کا بھی وعدہ کیا گیا ہے جن کے بارے میں علوی اور کرد آبادی خاص حساسیت کا مظاہرہ کرتی رہی ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ مذکورہ پیکج وزیر اعظم رجب طیب اردوغان کی حتمی توثیق کے بعد بحث کے لیے پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ موجودہ حالات میں حکومت ترکی کی جانب سے کردوں کے لیے اس طرح کے پیکج کی بات کرنا کئی لحاظ سے قابل غور ہے۔ مثال کے طور پر مخالف کردوں کا خیال ہے کہ ترکی کی حکومت نے پی کے کے کی جانب سے جنگ بندی اور حتیٰ ترکی کے بعض علاقوں سے عقب نشینی پر کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ علاوہ ازیں حکومت ترکی کو اس بات کا خوف لاحق ہے کہ کردوں کے درمیان پائے جانے والی بے چینی میں اضافے کی صورت میں کہیں امن و جمہوری پارٹی اپنی دھمکیوں کو عملی جامہ پہنانا نہ شروع کر دے۔ امن و جمہوری پارٹی نے دھمکی دی ہے کہ اگر کردوں کے مطالبات پورے نہیں کیے گئے تو وہ اپنے حامیوں کو سڑکوں پر لے آئے گی، اور وہ بھی ایسی حالت میں جب حکومت انقرہ نے حالیہ دنوں کے دوران ہونے والے سلسلے وار مظاہروں کے نتیجے میں پیدا شدہ سیاسی بحران سے بڑی مشکل کے ساتھ جان بچائی ہے۔ دوسری جانب اسے یورپی یونین کی جانب سے بھی سخت تنقید کا سامنا ہے۔ درحقیقت کردوں کے معاملے سے نمٹنے میں لیت و لعل کے سبب یورپی یونین کی جانب سے مسلسل ترک حکومت کی سرزنش کی جاتی رہی ہے، اور اگر ترکی اور کردوں کے درمیان امن مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو اس کا اثر لامحالہ ترکی اور یورپی یونین کے تعلقات پر بھی پڑے گا۔ اور آخری بات یہ کہ وزیراعظم اردوغان کی حکومت بھی عبداللہ اوجلان کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنا چاہتی ہے تاکہ امن مذاکرات سے اپنی حکومت کے لیے کچھ نہ کچھ سیاسی فائدہ ضرور حاصل کیا جا سکے۔ مذاکرات کا پہلا دور ختم ہو گیا ہے لیکن دوسرے دور کے مذاکرات کے بارے میں زبردست چیمگوئیاں کی جا رہی ہیں۔ عبداللہ اوجلان نے مذاکرات کی کامیابی کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے، بنابر حکومت انقرہ کی نگاہ میں موجودہ حالات میں کردوں کے معاملے میں لچک کا مظاہرہ کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔
ناظرین قطر میں اقتدار کی منتقلی انجام پائی. اقتدار کی منتقلی کے اس عمل میں سابق وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو کافی نقصان اٹھانا پڑا. اس کی کیا وجہ ہے اور اس کے نتائج کیا ہوں گے، ملاحظہ فرمائیے ہمارے اس تبصرے میں.
ملک میں اقتدار کی منتقلی کی بھینٹ چڑھنے والے قطر کے سابق وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ حمد بن جاسم جبر آل ثانی اس وقت لندن میں سیاست سے دور ایک نئی زندگی کے آغاز کی فکر میں گرفتار ہیں. قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی نے 25 جولائی کو عرب دنیا کی تاریخ کے غیر معمولی اقدام کے تحت اقتدار اپنے بیٹے شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو منتقل کر دیا. شیخ تمیم نے اقتدار سنبھالتے ہی شیخ حمد بن جاسم جبر آل ثانی کو ملک کی وزارت عظمیٰ اور وزارت خارجہ جیسے اہم اور کلیدی عہدوں سے برطرف کر دیا اور ملک کے سابق وزیر داخلہ عبداللہ ناصر آل ثانی کو کابینہ بنانے کا حکم دیا. قطر کے نئے امیر نے ایک اور فرمان جاری کر کے قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے نئے ارکان کا تقرر بھی کیا اور شیخ حمد بن جاسم جبر آل ثانی کو اس ادارے کے نائب سربراہ کے عہدے سے بھی معزول کر دیا. 53 سالہ شیخ حمد بن جاسم جبر آل ثانی ایک عشرے سے قطر کے دوسرے بڑے طاقتور حکمران اور ملک کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی حیثیت سے امیر قطر کے دست راست شمار ہوتے تھے. قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے نائب سربراہ کی حیثیت سے ملک کی معیشت میں بھی ان کا اہم کردار رہا ہے. قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی ملکی زر مبادلہ کے سرمایہ کاری بینک کا ایک شعبہ ہے اور اس ادارے نے حالیہ برسوں کے دوران دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی ہے اور ان کے بہت سے حصص خریدے ہیں. ان کمپنیوں میں رائل ڈچ شیل، فرانس کی ٹوٹال، جرمنی کی کارساز کمپنی پورشے اور برطانیہ کے بارکلینز بینک کا نام لیا جا سکتا ہے. قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی نے 100 ارب ڈالر سے زیادہ کے بنیادی سرمایہ کے ذریعے دنیا کے اہم اور معتبر اسپورٹس کلبوں کے حصص بھی خرید لیے ہیں. قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے نائب سربراہ کی حیثیت سے شیخ حمد بن جاسم جبر آل ثانی کی برطرفی، اہم سیاسی عہدوں سے ان کی معزولی کے بعد ملک کے اہم اقتصادی شعبوں سے بھی ان کی ذمہ داریاں سلب کیے جانے کے مترادف ہے. ان کے اپنے بقول وہ اپنی سیاسی زندگی کے بونس پر چل رہے ہیں اور ایک عام شہری کی حیثیت سے لندن میں زندگی گزارنے کے خواہاں ہیں، تاہم ایسا دکھائی نہیں دیتا کہ وہ اپنی زندگی کے اس نئے مرحلے میں سیاست سے مکمل دور رہ پائیں گے. قطر کے نئے امیر کو ہر آن لندن میں مقیم ملک کے سابق وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی جانب سے تنقیدوں اور مخالفت کا منتظر رہنا ہوگا. قطر کی سیاست اور اقتدار کے مختلف زاویوں سے مکمل آگاہی کے سبب شیخ حمد بن جاسم جبر آل ثانی قطر کے نئے اور جوان امیر کے لیے اہم خطرہ شمار ہوتے ہیں. ایک اور اہم بات یہ ہے کہ قطر کے اہم سیاسی اور اقتصادی عہدوں سے شیخ حمد بن جاسم جبر آل ثانی کی برطرفی اس ملک کی خارجہ پالیسی پر بھی اپنا اثر دکھائے گی. توقع کی جا رہی ہے کہ شیخ تمیم کے دور میں قطر کی حکومت امریکی پالیسیوں کی پیروی کرتے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ تعاون میں اضافے اور خطے میں اخوان المسلمین سے دوری کی سمت قدم بڑھائے گی.
ناظرین، ہندوستان میں کانگریس اور بی جے پی کے درمیان لفظی جنگ تیز ہوتی جا رہی ہے اور جیسے جیسے الیکشن نزدیک آ رہے ہیں اس میں مزید شدت پیدا ہونے کے امکانات ہیں. ملاحظہ فرمائیے ہندوستان کے ممتاز تجزیہ نگار ظفر آغا کا تبصرہ.
دیکھیے، عشرت جہاں کا انکاؤنٹر جب سے ہوا تھا اس وقت سے یہ شک و شبہات تھے کہ یہ انکاؤنٹر جھوٹا ہے، فیک ہے، اور چنانچہ سلسلے میں لوگ عدالت میں گئے اور انویسٹیگیشن اور گجرات ہائی کورٹ کے نگرانی میں انویسٹیگیشن ہوا، تفتیش ہوئی اور آخر یہ بات تفتیش کے ذریعے پولیس نے یہ کمپلینٹ لانچ کی ہے کہ یہ انکاؤنٹر فیک تھا، شاید جہاں کوئی دہشت گرد نہیں تھی، اس کو جان بوجھ کر پولیس افسروں نے مارا. صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ عشرت جہاں گجرات میں فسادات کے بعد ایک جھوٹے، ایک فیک انکاؤنٹر، جیسا کہ کہا جا رہا ہے ایک فیک انکاؤنٹر اور مصنوعی انکاؤنٹر میں ماری گئی، بلکہ اس سے اب یہ ایک بڑی شبہ پیدا ہو گیا ہے کہ انکاؤنٹر کے نام کے اوپر جو اور موتیں ہوئی ہیں وہ بھی کہیں فیک اور غلط تو نہیں تھی، और उनके पीछे कुछ सियासी मकसद तो नहीं थे, इसलिए ये मामला एक संजीदा मोड़ इसने ले लिया है और इसके ऊपर हिंदुस्तान में एक यूपीए हुकूमत और बीजेपी के दरमियान सियासत भी शुरू हो गई है। मैं समझता हूँ कि ये आगे चलकर और रंग और गुल खिलाएगा। ये पहला वाकया नहीं है कि जिसमें ये बात तफ्तीश के जरिए सामने आई है कि फेक इनकाउंटर था, बल्कि इससे कुछ कबल एक और मशहूर बॉम्ब एक्सप्लोजन का मामला जिसमें 9 मासूम लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उनको बिला वजह मुलबस किया गया था, वो मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट के नाम से मशहूर है। आप वाकिफ हैं कि उसमें 8-9 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया था और बाद में ये राज खुला कि उसमें जो लोग गिरफ्तार किए गए थे उनका कोई लेना देना नहीं था उन बम धमाकों से। उसके बजाय कुछ हिंदू ग्रोह थे जो उन बम धमाकों में शामिल थे और पुलिस ने बिल्कुल झूठी तौर पर, बिल्कुल गलत इल्जाम के तहत 9 मासूमों को बरसों जेल में सुनाया। इसलिए ये तयशुदा बात है कि हिंदुस्तानी पुलिस में ग्रोह एक ऐसा ग्रोह पैदा हो गया था या पैदा कर दिया गया था जो दहशत गर्दी के नाम पर मुस्लिम अकलियत को बदनाम कर रहा था और उनको बेवजह फंस रहा था।
नाज़रीन, अमेरिका की खुफिया एजेंसी के साबिक अहलकार एडवर्ड स्नोडेन के इनकशाफात से अमेरिका की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और हर गुजरते दिन के साथ नई मुश्किलात सामने आ रही हैं। मुलाजा फरमाइए हमारा तबसरा।
हालिया एक अशरे के दौरान हुकूमत अमेरिका को दरपेश सिफारती मुश्किलात में गोया कोई भी मुश्किल इतनी पेचीदा और खतरनाक नहीं थी जितनी एडवर्ड स्नोडेन नामी एक 30 साल जवान ने वाशिंगटन के लिए पैदा कर दी है। तकरीबन 3 हफ्ते कबल जब CIA के साबिक एजेंट और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के मुशीर ने अमरीका में जासूसी के तारीखी प्रोग्राम का पर्दाचाक किया तो पूरी दुनिया में अमरीका के खिलाफ शोरिश सी पैदा हो गई है। अलबत्ता जासूसी सरगर्मियों का माजी बहुत पुराना है और अमरीका उन मुल्कों में सर फहरिस्त है जिन पर दीगर मुल्कों में जासूसी के इल्जाम लगाए जाते रहे हैं, लेकिन एडवर्ड स्नोडेन ने जासूसी के जिस मंसूबे का पर्दा चाक किया है वो गैर मुतवक्क था और इसे जेम्स बॉन्ड जैसी तखयलाती फिल्मों से तशबी दी जा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि स्नोडेन के इनकशाफात ने दुनिया में आखिर तलातुम क्यों पैदा कर दिया है। सबसे पहली बात तो यह है कि प्रिज्म नामी जासूसी का प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोग्राम है, या यूं कहिए कि थोक में की जाने वाली जासूसी है। दूसरे लफ्जों में दुनिया के कोशों किनार में इंसानों ने जो जो बातें टेलीफोन या इंटरनेट पर की हैं वो सब की सब अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के सुपर कंप्यूटरों में महफूज कर ली गई हैं। अलबत्ता आलमी सतह पर टेलीफोनी मुकालमात की सुनवाई का आगाज कई अर्षों कबल NSI ने किया था, लेकिन इंटरनेट जासूसी एक नया मामला है और स्नोडेन की फराहम करदा दस्तावेजात से इसकी तस्दीक होती है। इन दस्तावेजात के मुताबिक दुनिया के अहम इंटरनेट कंपनियों के सार्फीन की हर किस्म की सरगर्मियां जिनमें उनके ईमेल, चैट, ऑडियो वीडियो डाउनलोड और यहां तक के खोली जाने वाली हर साइट शामिल है अमरीका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के सुपर कंप्यूटरों में महफूज है। इससे पता चलता है कि अमेरिका इस तहजीब याफ्ता दुनिया के तमाम इंसानी सरगर्मियों की निगरानी करता रहा है। दूसरी बात जो NSI के फाश होने वाली दस्तावेजात से जाहिर होती है वो ये है कि थोक में की जाने वाली ये जासूसी सिर्फ मुश्तबा दहशतगर्दों या अमेरिका मुखालिफ मुल्कों के शहरियों तक महदूद नहीं थी, बल्कि वाशिंगटन के करीब तरीन इत्तेहादी ममालिक के शहरी भी इस प्रिज्म प्रोग्राम से महफूज नहीं थे। दूसरे लफ्जों में कहा जा सकता है कि अमरीकियों की नजर में बरतानिया, जर्मनी या फ्रांस के शहरी भी उसी कदर खतरनाक हैं जिस कदर अफगानिस्तान, पाकिस्तान या यमन के शहरी हो सकते हैं। यही वजह है कि अमरीका के जासूसी इदारे अपने इत्तेहादी मुल्कों के साथ ताल्लुकात और सियासी मामलात को खातिर में लाए बगैर इन मुल्कों के शहरियों की जासूसी करते चले आए हैं। प्रिज्म प्रोग्राम की तीसरी अहम बात यह है कि इसके तहत सिर्फ शहरियों की जासूसी नहीं की गई, बल्कि अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने दुनिया के दीगर मुल्कों के आला हुकाम के टेलीफोन और इंटरनेट राब्तों की जासूसी के अलावा वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में यूरोपीय यूनियन के दफातर, यहां तक के ब्रसेल्स में वाकई यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर की सरगर्मियों को भी कंट्रोल किया है। دنیا کے ملکوں کے سربراہوں اور عالمی اداروں کے عہدیداروں کی خفیہ معلومات تک امریکہ کی رسائی اسے اس بات کا موقع فراہم کرے گی کہ وہ جب چاہے انہیں بلیک میل کر کے اپنی پالیسیوں کا تابع ہونے پر مجبور کر سکتی ہے۔ آخری بات یہ کہ امریکہ نے نہ صرف اسنوڈن کی جانب سے فاش کی جانے والی دستاویزات کی صحت سے انکار نہیں کیا ہے بلکہ پریزم پروگرام کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا انکشاف کرنے والے شخص کے تعاقب کا عالمی فرمان بھی جاری کر دیا ہے۔ امریکہ کے اس اقدام سے ظاہر ہوتا ہے کہ واشنگٹن اپنے جاسوسی پروگرام پر نظر ثانی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا بلکہ وہ اس معاملے میں آنے والی ہر رکاوٹ یا اس کا راز فاش کرنے والے کے خلاف سختی سے نمٹنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ ساری باتیں ایسے وقت میں کی جا رہی ہیں جب ایڈورڈ اسنوڈن کے پاس اب بھی بہت سے ایسے دستاویزات موجود ہیں جن کا پردہ فاش ہونے کی صورت میں حکومت امریکہ اور اس کے جاسوسی اداروں کو اس سے بھی کہیں زیادہ بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔
ناظرین اب باری ہے مصر کی تازہ صورتحال کی۔ آپ جانتے ہیں کہ مصر میں انقلابی حکومت کے خلاف انقلاب آیا ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صدر محمد مرسی جو کہ سابق صدر ہو چکے ہیں ان کو اور اخوان المسلمین یعنی حکمراں تنظیم کے اہم عہدیداروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ مختلف جگہوں پر ٹکراؤ جاری ہے اور اخوان المسلمین نے فوج کی جانب سے کیے جانے والے اقدام کو مسترد کر دیا ہے اور فوج کے خلاف ٹکراؤ کی اور تصادم کی بات کی ہے۔ تو صورتحال کیا ہے اور آگے کیا ہو سکتی ہے، اس صورتحال کے اسباب و علل کیا ہیں، کیا صورتحال تھی اور کیا اقدامات تھے جو منتج ہوئے موجودہ صورتحال پر، ہم اس طرح کے پہلوؤں پر گفتگو کریں گے۔ اس کے لیے اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر ڈاکٹر عباس سید صاحب کو۔
جی السلام علیکم۔
السلام علیکم۔ میں
ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں۔
آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام میں،
شکریہ۔
گفتگو کا آغاز ہم یہیں سے کرتے ہیں، سوال بتائیے، بہت جواب اس کا بڑا وسیع ہوگا کہ موجودہ صورتحال جو آج ہمارے سامنے ہے اور انقلابی حکومت جس کی عمر کو محض ایک سال گزرا ہے اس کے خلاف نیا انقلاب اور نئی بغاوت ہوئی ہے، کیا اسباب اس کے کیا تھے اور وجوہات اگر دیکھی جائیں داخلی سطح پر اور خارجی سطح پر تو کیا ہے؟
دیکھیں اس وقت جو عالمی سطح پہ جو بھی واقعات کسی ملک میں بھی وقوع پذیر ہوتے ہیں، چونکہ اب دنیا ایک گلوبل ویلیج میں تبدیل ہو چکی ہے، ہر واقعے کا کسی دوسرے سے ایک ربط ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک ملک میں جو واقعہ ہوتا ہے وہ اسی ملک سے یا اسی ملک کی عوام سے مربوط ہوتا ہے، بہت سارے خارجی عوامل بھی ہوتے ہیں جو اثر انداز ہو رہتے ہیں، بہت سارے داخلی ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے کچھ قوتیں بیٹھی ہوتی ہیں کہ جو ایک خاص پلان سے بعض ممالک کو بعض لابیز کو آگے لا رہی ہوتی ہیں۔ اگر مصر کے عنوان سے ہم دیکھیں تو آغاز سے ہم تھوڑا سا وہ کرتے ہیں کہ خود جب مصر میں تحریر اسکوائر پہ شروع ہوا احتجاج تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت اخوان واضح طور پہ سامنے نہیں ہے،
جی
نہیں، اس وقت دوسری قوتیں ہیں، عام لوگ جو ریئیکشن میں حسنی مبارک کے جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس کی ریئیکشن میں لوگ ہیں، میدان میں آئے ہیں، تحریر اسکوائر پہ کئی دنوں سے احتجاج جاری ہے، اس دوران اخوان کوئی زیادہ مضبوطی کے ساتھ یا شدت کے ساتھ اس عمل میں وارد نہیں ہوئے، لیکن جوں جوں یہ تحریک مضبوط ہوتی گئی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پھر ایک پلان کے ساتھ اخوان نے بھی اس میں قدم رکھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مصر کے اندر بھی اور دیگر جو عرب دنیا ہے اس میں اخوان المسلمین کا ایک بہت اچھا سٹرکچر ہے، بہت عرصے سے شہید حسن البنا سے ان کی تحریک شروع ہے اور مختلف ادوار میں ان کے بہت اچھی نہضت اور تحریک چلتی رہی ہے اور مثبت چیزیں بہت زیادہ رہی ہیں اور لوگوں کو ان سے توقعات بھی بہت زیادہ تھیں، لہذا جب یہ تحریک باقاعدہ اس نام سے اخوان کے ساتھ وارد عمل ہوئی تو ظاہر ہے لوگوں کو ایک لیڈرشپ مل گئی، چونکہ اس وقت تحریر اسکوائر شپ ایسا لگ رہا تھا کہ اس میں کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، لوگ تو تھے، عوام تو تھے، لیکن لیڈرشپ جو ہے اس میں غائب نظر آتی تھی، اخوان نے اس گیپ کو فل کیا۔ اب اخوان میدان میں آ جاتی ہے، اس کے بعد جو صورتحال بنتی ہے ناظرین ہمارے اچھی طرح آشنا ہے کہ کس طرح ایک انقلاب برپا ہوتا ہے اور انقلاب کے بعد الیکشن کی بات آتی ہے۔ اب الیکشن کی صورتحال آپ دیکھیں کہ اصل مرسی صاحب کا نام ہی نہیں تھا شروع میں، محمد مرسی تو ایک سیکنڈ پرائرٹی میں تھے، اصل میں تو ان کا نام شاطر صاحب کا نام زیادہ جو اخوان المسلمین کے اصطلاح میں جن کو نائب مرشد عام تھے اخوان کے ان کا نام تھا، لیکن وہ جو درمیان میں ایک گیپ تھا فوجی جو لابی تھی اس کو موقع ملا، اس نے ان کا نام یعنی ان کے کاغذات نامزدگی کو مسترد کروا دیا. اب مرسی صاحب ان کا نام آیا, اور مرسی صاحب کے مقابلے میں بھی جو شخص جس نے الیکشن لڑا وہ بڑی مضبوط ایک جنرل تھا, اور حسنی مبارک کے دور میں جانی پہچانی شخصیت تھے. حسنی مرسی صاحب بے شک اپنی تنظیم کے اندر عہدے میں بھی تھے اور معروف بھی ہوں گے, لیکن ایک ملکی سطح کی شخصیت نہیں تھی.
بالکل.
لہذا الیکشن ہوا, الیکشن کے نتیجے میں کیا ہوا کہ مرسی صاحب اور اخوان جیت گئی, 52% ان کو ووٹ ملے, لیکن مقابلے میں بھی 48% ووٹ ملا. یعنی مخالف جو ہے وہ, یعنی اخوان میں چونکہ ایک موو چل رہی تھی, ایک عروج کی طرف جا رہی تھی, ایک غیر جانبدار طبقہ بھی اس کی طرف لپکا, چونکہ حکومت ان کی طرف آ رہی تھی, تو ایک بہت بڑا طبقہ, میں کہتا ہوں کہ آپ اس 52% میں آپ ایک 15% 20% یہ بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو جسے کہتے ہیں کہ جو چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ حکومت آ رہی ہے چلو اس کے ساتھ مل جاتے ہیں. لہذا مقابلے میں ایک بڑی مضبوط اپوزیشن تھی, اور اپوزیشن میں آپ دیکھیں بڑے بڑے نام ہیں, البرادی کا نام ہے مثلاً, عمر موسیٰ کا نام ہے, یا جتنے سابق جرنیل ہیں حسنی مبارک کی جو پوری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کے مقابلے میں کھڑی ہے. تو یہ ساری صورتحال ایسی بنی کہ مرسی صاحب نے الیکشن تو جیت لیا, حتیٰ جیتنے کے بعد بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ فوج نے اس کو بھی روکنے کی کوشش کی, پھر احتجاج ہوا, پھر جا کے جو ہے وہ پریشر کے نتیجے میں بالآخر گورنمنٹ نے اس کو اناؤنس کر دیا. اب ایک طرف 48% اپوزیشن بیٹھی ہے, بڑے بڑے نام اس میں موجود ہیں, اور اس کے پیچھے وہ قوتیں بھی آ گئیں, چونکہ اس موومنٹ کو ایک اسلامی موومنٹ کا نام بھی دے دیا گیا.
جی,
چونکہ بنیادی طور پہ اخوان نے بھی اس نعرے کے ساتھ, یعنی آپ اس وقت کے جو نعرے دیکھیں جو ان کے اندر جتنے تحریر اسکوائر پہ ہیں یا خود ان کی لیڈرشپ کے اندر ہے, وہ واضح محسوس ہوتا ہے کہ حتیٰ اس زمانے میں اسرائیل کے خلاف باتیں, امریکہ کے خلاف باتیں, ڈکٹیٹرشپ کے خلاف باتیں,
اسرائیلی سفارتخانے کا حملہ بھی ہوا,
یہ سارے سلسلے ایسے بن رہے تھے کہ ایک بڑی موومنٹ ہے کہ جو اس خطے میں, چونکہ مصر بالآخر ایک بڑا ملک ہے, عرب دنیا کا ایک بڑا ملک ہے, اس میں جو تبدیلی آتی ہے وہ دیگر ممالک پہ بھی, بالخصوص عرب ممالک پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. لہذا اس 48% اپوزیشن نے کیا کیا, میں آپ کو, میں ایک فگر دیکھ رہا تھا, عجیب فگر ہے, اس ایک سال میں 2012 سے 2013 تک, 30 کی اگر اس میں دیکھیں تو تقریباً 57 مختلف موضوعات پہ اپوزیشن نے احتجاج کیا ہے. یعنی ایک سال کے اندر 57 مختلف ایشوز پہ لوگوں کو لے کے آنا یہ معمولی بات نہیں ہوتی, اور یہ صرف ایشو نہیں تھے کہ اخبارات کی حد تک یا انٹرویو کی حد تک. اب دیکھیں کہ ایک سال کے اندر جو میں نے فگر دیکھا ہے, اور یہ اس فگر میں یہ تھا کہ تقریباً 24 ملین مارچ ہوئے ہیں, یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہر مہینے میں 2 ملین مارچ ہو رہے ہیں. یعنی ایک ایسی مضبوط اپوزیشن ہے کہ جو اس پاور میں ہے کہ وہ ملین مارچ کروا سکتی ہے, اور وہ بھی ایک نہیں, ہر مہینے میں 2, یعنی 24 کم از کم تعداد بتائی گئی ہے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ صرف جو ہے وہ عام پبلک تک نہیں رہے, یعنی اپوزیشن نے جو ٹریڈ یونینز تھیں یا اس طرح کے جتنے مختلف جو ہیں یونینز ہیں جو معاشرے کے اندر مختلف این جی اوز ہیں, ان سب کو بھی, یعنی وہ ایک فگر میں دیکھ رہا تھا کہ 7,000 سے زائد ٹریڈ یونین کے احتجاج بھی ہیں جو علیحدہ ہیں اس سے ہٹ کے, ملین مارچ کے علاوہ. اور کل اگر احتجاج دیکھیں تو یعنی حیران ہوتا ہے کہ ایک ایسے ملک کے اندر کہ جس میں ایک انقلاب آیا ہے, اور 5,780 کے قریب احتجاج ریکارڈ پہ ہیں. اچھا, چھوٹے شہروں کی ہم بات نہیں کر رہے, یہ وہ ہیں جو مین بڑے شہروں میں. اب اپوزیشن اتنی مضبوط ہے, اور مرسی صاحب کی ایک گورنمنٹ ہے. اب مرسی صاحب اگر ہم ان کے اس پہ, یا خود اب مرسی سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ اخوان ہم مراد لیتے ہیں, کہ چونکہ پوری ان کی ایک پیچھے سے ایک تنظیم ہے, آرگنائزیشن ہے, انہوں نے خود فریڈم اینڈ جسٹس پارٹی بھی بنائی, اس کے ساتھ بھی یہ سارا سلسلہ. تو آپ دیکھتے ہیں کہ مرسی صاحب دو کشتیوں کے سوار نظر آتے ہیں, اگر استلان ہم کہیں.
جی,
یعنی جب دیکھتے ہیں کہ انقلاب لانے والے جو ہیں, جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا کہ وہ اسرائیل کے سفارت خانے کو اپنے ملک میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں, یعنی اتنی نفرت ہے ان کے اندر اسرائیل کے خلاف. لیکن مرسی صاحب کیا کرتے ہیں, کیمپ ڈیوڈ کو بھی ویسے کے ویسے قبول کر لیتے ہیں, ایک حرف اس کے خلاف نہیں کہتے.
جی,
گیس کی جو سپلائی ہے اس کو بھی جاری رکھتے ہیں, اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں لیتے. بلکہ ایک عجیب و غریب جملہ ملتا ہے بعض دفعہ, یعنی جو اسلامی تنظیمیں ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ بعض دفعہ اقتدار کے لیے اتنے کمپرومائز بھی نہیں کرنے چاہیے. یعنی کہتے ہیں بھی چلو کسی حد تک کو برداشت کر لیا جائے, لیکن یہ ہے کہ اب مرسی صاحب جناب وہ اسرائیلی صہیونی پریزیڈنٹ کو اپنا بھائی قرار دیتے ہیں. یعنی جب ایک طرف یہ ہے, جبکہ ان کے حامی جو ہیں ان میں اکثریت جو آئی ہے وہ اسرائیل مخالف ہے, صہیونیت مخالف ہے, وہ فلسطین کی حامی ہے, لیکن یہ اس طرف یہ کر رہے ہیں. اب دوسری طرف جائیں آپ, عالمی سطح پہ بھی جو اسلامی ممالک کی ایک روش چل رہی تھی, یہاں پہ رہبر انقلاب اسلامی نے بہت خوبصورت جملہ کہا تھا کہ جو خطے میں اسلامی تحریکیں ہیں ان میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اینٹی اسرائیل ہیں
جی,
وہ پرو اسلامک ہیں, وہ عوامی تحریکیں ہیں, یعنی انہوں نے صفات بتائی تھیں اور ان جی عوام میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں جی, لیکن لیڈرشپ نے کیا کیا, یہ تینوں چیزیں واپس لے لی. یعنی وہ تحریک کے جو اینٹی زیونزم تھی, وہ تحریک جو پیور پبلک تھی, اور جو تحریر اسکوائر میں نماز کے ساتھ اور تکبیر کے ساتھ اور اللہ جی اکبر کے ساتھ شروع ہوئی تھی جی, اس کو کہاں پہ لے گئے ہیں کہ وہ سیونی پریزیڈنٹ کو اپنا بھائی بناتے ہیں. اچھا, یہ ایک طرف یہ صورتحال ہے. اب دوسری طرف دیکھیں کہ مرسی صاحب یا ان کی گورنمنٹ اقتصادی لحاظ سے جسے کہتے ہیں نا کچھ ڈلیور نہیں کر سکی
جی,
یعنی اپنے خود ملک کے اندر بھی وہ عوام کے جس نے اس بنیاد پہ ان کا ساتھ دیا تھا کہ ہم نے حسنی مبارک کی ڈکٹیٹرشپ میں پسے ہیں, بری طرح پسے ہیں. یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اخوان نے بہت برے ایام دیکھے ہیں ڈکٹیٹرشپ, حسنی مبارک کی ڈکٹیٹرشپ میں, اور عام لوگوں نے بھی. ایک یہ ڈکٹیٹرشپ کا اصول ہوتا ہے, جہاں جہاں بھی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے ایک خاص طبقہ, ایک خاص جنٹری جو ہوتی ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہے, ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ محروم طبقہ ہوتا ہے. وہ اس محروم طبقے کی بہت زیادہ توقعات تھیں کہ جب مرسی آئے گا اسلام کے نام پہ آ رہے ہیں, اخوان المسلمین کا ایک ماضی ہے, اور یہ گورنمنٹ میں آ کے عام لوگوں کے لیے بہت کچھ کریں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اخوان المسلمین نے دو عنوان سے بڑی غلطیاں کی. ایک یہ ایک اس مین پبلک کو اپنے سے دور کر دیا
جی,
اپنے عملی کام سے بھی, اپنی خارجہ پالیسی سے بھی دور کیا, پلس ملک کے اندر بھی کوئی ایسی پالیسی نہیں لا سکے, وہ ڈلیور نہیں کر سکے, اپنی گڈ گورننس جو ہے اس کو پیش نہیں کر سکے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو میں نے اشارہ کیا نا ایک 15-20% تھی اس لیے بھی آئے تھے کہ چونکہ یہ گورنمنٹ میں آ رہے ہیں اب وہ ان کے بھی دل آہستہ آہستہ جو ہے سرد ہونا شروع ہو گئے. جو اسلامی تھے اب ان کو انہوں نے اسلامی کی طرف ہم بات کرتے ہیں ان کو بھی عجیب الجھاؤ میں شکار کر دیا. یعنی آپ دیکھیں کہ اخوان المسلمین حسن البنا کا آپ لٹریچر پڑھیں, ایک پیور اتحاد بین المسلمین کی بات کرتا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ کوئی سلفیت نہیں ہے, اس کے اندر فرقہ واریت نہیں ہے, اس کے اندر انتہا پسندی نہیں ہے, اس کے اندر یہ دہشت گردی نہیں ہے کہ جو ابھی تازہ ہم نے جو واقعات دیکھے ہیں, یعنی فرقہ واریت کے ایسے واقعات تو ان ممالک میں کہ جو سلفی 100% وہاں پہ غالب ہیں وہاں پہ ایسے نہیں ہے کہ ایک شیعہ یا چند شیعہ افراد کو لے کے قتل کیا جاتا ہے, ڈنڈوں سے پتھروں سے مارا جاتا ہے, گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے. یعنی یہ وہ یعنی عمل ہے کہ جو کہیں پہ نہیں ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ مرسی حکومت کی طرف سے اس پہ بھی کوئی رد عمل نہیں آتا. اب وہ جو ایک اسلامی پیور اسلامی تحریک کے حامل افراد اس میں موجود تھے وہ بھی آہستہ آہستہ بد دل ہونا شروع ہو گیا کہ یہ گورنمنٹ آخر کس طرف جا رہی ہے. تو یہ بالآخر یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس بنتے گئے اور بالآخر فوج بھی استاک میں بیٹھی تھی
جی,
ایسے اس آپریشن شاید ہم اس کی حمایت نہ کر سکیں کہ فوج نے ایک جمہوریت کے خلاف ایک اقدام کیا ہے, لیکن موقع انہوں نے دیا ہے یعنی ایسے فضا بنا دی. یعنی اب اس پہ یعنی عمومی طور پہ جو ہے وہ یہ الزامات لگائے جاتے ہیں کہ مرسی صاحب کی گورنمنٹ نے اپنے مخصوص لابی کے علاوہ کسی کو گورنمنٹ نے آنے ہی نہیں دیا. یعنی ایک پہلو یہ تھا کہ بہت سارے جو غیر جانبدار آپ کہہ سکتے ہیں, انٹلیکچوئلس کہہ سکتے ہیں, محب وطن کہہ سکتے ہیں, مختلف عنوانات سے لوگ موجود ہوتے ہیں ہر معاشرے میں, اب انہوں نے ان کو بھی اٹریکٹ نہیں کیا.
بس یہ سب گفتگو آپ سے جاری رہے گی. نئی دہلی اسٹوڈیو سے ناظرین ہمارے ساتھ ہیں سیاسی امور کے ماہر سید محمد احمد کاظمی صاحب. کاظمی صاحب آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے. وجوہ و اسباب موجودہ صورتحال کے جو مصر میں آج ہے اس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے, اور ڈاکٹر عباس سعید صاحب نے اہم نکات کی طرف اشارہ کیا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ البتہ سعید صاحب نے اپنی گفتگو میں کہا کہ فوج تاک میں بیٹھی تھی اور عوام کو موقع حکومت نے دیا. آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا موجودہ جو بغاوت ہوئی ہے یا حکومت جو برطرف ہوئی ہے تو اس انقلاب یا اس بغاوت کی ماہیت کیا ہے, یہ عوامی انقلاب ہے یا فوج کی بغاوت ہے؟ چونکہ فوج نے ظاہر ہے اقدام کیا ہے لیکن سربراہ بنایا ہے عدلیہ کے ایک فرد کو, اور آئندہ بھی جو اعلان کیا ہے اس میں ماہرین کو, مختلف شعبے کے ماہرین آئیں گے جو نئے سرے سے آئین لکھیں گے, تو یہ اس بغاوت کی ماہیت کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, جو تہران اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھی ڈاکٹر عباس سید صاحب نے کئی باتیں کہیں, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. خاص بات جو میں اس وقت کہنا چاہوں گا کہ وہ یہ کہ اگر تجزیہ کیا جائے تو تقریباً جس طرح سے ترکی میں اپنے حکمران کے خلاف عوام میں بددلی پیدا ہوئی ہے مغرب نواز اردوغان کے مغرب نواز ہونے پر، تقریباً اسی طرح کے حالات مصر میں بھی سامنے آئے ہیں، اور میں آج ہی دیکھ رہا تھا کہ اسرائیل کے ایک ذمہ دار نے کہا ہے کہ ہمارے مرسی حکومت سے بہت اچھے تعلقات تھے سیکیورٹی کے معاملات میں. جب سیکیورٹی کے معاملات میں کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک طرح سے اسرائیل کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا تھا، اور خفیہ اطلاعات بھی آپس میں لین دین کر رہے تھے. تو عوام چونکہ یہ سمجھتی ہے کہ جب کوئی حکمراں لمبے عرصے تک حکومت کرتا ہے، جیسا کہ انہوں نے اب سے پہلے حسنِ مبارک اور انور سادات کے زمانے میں دیکھا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بہت مضبوط ہو جائیں گے اور حکومت تبدیل کرنا مشکل ہوگا. اسی لیے جس تیزی سے مرسی نے اپنے آپ کو مغربی پالیسیز کے ساتھ، خاص طور پر اسرائیل کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا تھا، اس سے وہاں کے لوگ خوش نہیں تھے، اور داخلی امور میں بھی وہاں جس طرح سے مشکلات آ رہی تھیں اور وہاں بے روزگاری بڑھ رہی تھی، اس قسم کی جو مشکلات تھیں اس سے بہرحال عوام ابھی مطمئن نہیں تھے. دونوں طرف، ایک طرف تو خود میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تعداد اخوان المسلمین میں بھی ایسی پیدا ہو گئی ہوگی میں سمجھتا ہوں اب تک، جو مرسی کی ان تمام پالیسیوں کو درست نہیں سمجھتی. اور جب ملک میں اتنے بڑے پیمانے پر احتجاج ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں حکومت بدلی ہے، تو یہ بات طے ہے کہ جو اکثریت ووٹ انہیں ملی تھی 52%، اس میں سے ان کی حمایت کرنے والوں کی تعداد کم ہوئی ہے. تو یہ مغرب نواز ہونا اور وہاں حکومت کے ذریعے عوام کو کوئی راحت بھی نہ پہنچانا، اور جس طرح سے انہوں نے تنتاوی کو الگ کیا تھا ڈیفنس منسٹر کو اپنے وقت میں، وہ بھی فوج میں سمجھتا ہوں اس طرح سے دیکھ رہی تھی کہ ایک لمبے عرصے کے بعد ملک میں فوج کی طاقت کم ہوئی تھی. تو یہ عوامی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی ایک طرح سے مقامی عوام کے سامنے ناکام حکومت کے خلاف عوام کا اٹھ کھڑے ہونا، وہی میں سمجھتا ہوں اس کا نتیجہ جو ہم اب دیکھ رہے ہیں. لیکن میں ایک بات سے اب بھی مطمئن ہوں کہ جس طرح سے حسنِ مبارک ایک ڈکٹیٹر کے طور پر سامنے تھے، اس کے بعد میں حکومت بدلی اور بہرحال ایک نارمل معمول کے حالات آنے تک، جس طرح سے میرا تجزیہ عراق کے بارے میں بھی تھا کہ کئی حکومتیں خرچ ہوں گی، اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ حسنِ مبارک پہلا شکار، سوری معاف کیجئے گا، مرسی پہلا شکار ہوئے ہیں ملک کے حالات کو معمول پر آنے سے پہلے. آئندہ حکومتیں میں سمجھتا ہوں عوام کی نمائندہ حکومت ہوں گی، لیکن کوئی بھی حکومت وہاں اسرائیل کے خلاف کتنے زوردار انداز میں چل پائے گی ایسے وقت میں کہ جبکہ ملک کے اندر حسنِ مبارک کے چاہنے والے یا ان کے حمایتی یا مغرب نواز یا سیکولر جنہیں کہا جاتا ہے، ان کی اچھی خاصی بڑی تعداد ہونے کے باوجود آنے والی حکومت بھی اسرائیل کے خلاف کس طرح سے چلے گی، اور جمہوریت بھی ہو اور اسرائیل کے خلاف بھی کھڑی ہو سکے. مجھے ابھی چونکہ ان ملکوں میں جتنے بھی تحریکیں چل رہی ہیں اس میں لیڈرشپ کی کمزوری سامنے ہے، ایسے حالات میں یہ ایران کے طرح سے
کاظمی صاحب ہم بغاوت کی ماہیت آنے والے کچھ سال بغاوت کی ماہیت فوجی بغاوت ہے یا کس اس کو عوامی انقلاب کہا جائے گا، اس پر میں آپ کا جواب چاہ رہا ہوں. البتہ اختصار سے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے.
میں آپ کا سوال پورا نہیں سن سکا، ذرا کیا آپ دوبارہ بتائیں گے؟ کیا
یہ عوامی انقلاب ہے دوبارہ جو آیا ہے یا فوجی بغاوت ہے؟ آپ کا اس پہ کیا تبصرہ ہے؟
عوامی سطح پر چونکہ مخالفت تھی اور فوج بھی ایک موقع کا انتظار کر رہی تھی، فوج نے اپنے طریقے سے اس کا فائدہ اٹھایا اور عوام اس کو اپنے طریقے سے حکومت تبدیل کرنے میں اپنی کامیابی محسوس کر رہے ہیں، تو یہ دونوں کا ملا جلا ایک طرح سے۔
بہت بہت شکریہ قاضی صاحب، بہت شکریہ۔ ہمارے پاس ڈاکٹر عباس صاحب وقت بہت کم ہے، میں یہ چاہوں گا کہ اخوان المسلمین نے جو رد عمل اس فوجی اقدام کے یا موجودہ صورتحال کے خلاف دیا، وہ ہے کہ قبول نہیں کریں گے ان صورتحال کو، حتیٰ انہوں نے تصادم کی بات کی اور کچھ جگہ جھڑپیں ہوئی ہیں، آپ آئندہ کیا دیکھتے ہیں؟
دیکھیں صورتحال انتہائی گمبھیر ہے، چونکہ میں نے جیسے بھی آج پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس میں داخلی اور خارجی کئی عوامل شامل ہیں، اس لیے آپ صرف کسی ایک حلقے کی بات نہیں کر سکتے کہ اس کا یہ ریئیکشن ہے، اس کے اثرات شام پہ پڑ رہے ہیں، اس کے اثرات ترکی پہ پڑیں گے، اس کے اثرات قطر کی جو صورتحال ہے اس کے ساتھ بھی اس کو کیا جاتا ہے، مسلک کیا جا رہا ہے، حتیٰ سعودی عرب کے عنوان سے بھی بات کی جا رہی ہے، مختلف عنوان سے اس کے اثرات تو مرتب ہوں گے۔ اخوان المسلمین کوئی چھوٹی جماعت نہیں ہے، ایک بڑی جماعت ہے، بڑا نیٹ ورک ہے اس کے اندر، پھر حکومت میں رہے ہیں ایک سال کے اندر، ان کے پاس یقیناً، اب ہم یقین سے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جس کے پاس ایک سال حکومت رہے اس کے پاس سب کچھ اختیار ہوں، تو یہ ایک اسلحہ، ایک بڑی مقدار میں اسلحہ بھی ان کے پاس ہو سکتا ہے،
یعنی
اگر یہ ٹکراؤ، اگر مسلحانہ ٹکراؤ شروع ہو جائے، اور یہ اس کا تو نتیجہ ظاہر یہ ہے کہ بالآخر ایک، آپ اگر 50-50 بھی کر لیں، 30-70 بھی کر لیں، پھر بھی 30% بھی اگر لوگ ہیں تو ایک صورتحال بڑی خطرناک۔
بہت شکریہ ناظرین، آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی۔ مصر کی صورتحال آئندہ کیا ہوگی، آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ امید کرتے ہیں کہ حالات بہتری کی طرف جائیں، یہ اسلامی ملک بہتری کی طرف جائے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے، اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔